السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عنکبوت آخری لیسن ہے عنکبوت کا, آیت نمبر 64. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے, کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اس شہر کو جو پر امن ہونا نصیب ہوا ہے, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بدولت ہے. پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, چاند سورج, جب ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندگی بخشی, یہ سب کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے. تو یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے, اس پر الحمدللہ کہا گیا کہ وہ خود اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں ہیں, کوئی ان کے دیوی دیوتا اس پر قادر نہیں تھے. اسی لیے پھر اب کہا جا رہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لو, یہ جو دنیا ہے تو یہ دنیا دراصل صرف کچھ دن, چند دن کا بہلاوا ہے. اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا ہے, اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو صرف چند دنوں کے لیے ہے. الا لہو و لعب, دل کا بہلاوا. یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیتے ہیں کھلونوں سے, اور یا پھر کہیں جمع ہو جاتے ہیں کسی گارڈن میں, کسی میدان میں کھیلنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پھر واپس سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی ہے کہ چند دن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, واپس ہمیں اپنے اصل گھر چلے جانا ہے اور وہ ہے آخرت کا گھر. اسی طرح دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج ہے, ڈراما ہوتا ہے, ڈرامے میں کوئی وزیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی غلام ہے, اور جیسے ڈراما ختم ہوا سب ایک سے بن گئے, تھوڑی دیر کا ڈراما تھا. تو اسی طرح سے اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اپنا اپنا ہم پارٹ نبھا رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. جیسے کہ شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نا کہ یہ دنیا جو ہے دراصل ایک اسٹیج ہے اور ہر کوئی اپنا پارٹ ادا کرتے چلا جاتا ہے. غالب نے بھی کہا تھا کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو دنیا میں دراصل رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی خوشیوں کو تلاش کرنا. یعنی ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. اور دنیا ایک کھیل تماشا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت اور اہمیت ہی نہیں ہے. نہیں, دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس بنا پر کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت نہ بنا سکے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, دونوں چلے گئے. تو لہٰذا اس حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی ایک لحاظ سے بہت اہم ہے, لیکن یہاں کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے اور یہاں کی ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے. اس بات کو انسان سمجھے. اور یہ لفظ ہم کئی دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ لہو اور لعب, کہ تھوڑی دیر دل کا بہلاوا یا کھلونے یا پھر دل لگی. تو اس چند روزہ زندگی پر جو لوگ مر مٹ جاتے ہیں یا اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یا اس کے لیے سب ہر چیز کی بازی لگا دیتے ہیں, اپنا ایمان, اپنی زندگی, اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں صرف یہ دنیا کے چند روز کا عیش کا سامان کرنے کے لیے, اور اس کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لیتے ہیں, تو انہیں الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے. یہاں اگر کتنی بھی چیزیں انسان لے لے تو وہ دل کا بہلاوا ہی ہے. بچوں کو ہم چھوٹے چھوٹے کھلونے دلاتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کھلونے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بچے اسی پر کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو آج دنیا میں بھی انسان کو کچھ ملتا ہے, گھر, گھوڑا, گاڑی, مال, دولت, جو بھی کچھ اس کو ملتا ہے تو وہ اس پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے بچے خوش ہوتے ہیں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے بچوں کے پاس جو کھلونے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اسی طرح آج اصل میں ہمارے پاس یہ جو ساری چیزیں ہیں دنیا کی, مال و دولت, اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے. انسان دنیا میں رہتا بھی ہے تو کتنے سال رہتا ہے؟ اس کی ساری شان و شوکت 60 سال، 70 سال زیادہ سے زیادہ، یا 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی ہے نا؟ تو پھر آخر کار موت تو آنی ہے، اور خالی ہاتھ اس دنیا سے اس کو جانا ہے، اور جو اصل زندگی شروع ہوگی آخرت کی، اصل زندگی تو وہ ہوگی۔ تو پھر یہاں کی دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں سے اپنے آپ کو تسلی دے کر کیا فائدہ کہ ہم کامیاب ٹھہرے یہاں پر دنیا میں؟ تو دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، جیسے پہلے بھی یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے دی گئی تھی غالباً، کہ اگر جو آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، اپنا ایم بناتا ہے، تو ایسے سمجھے کہ جو ہمارا مین گیٹ ہوتا ہے، اگر آپ مین گیٹ کو اپنا ٹارگیٹ بنائیں گے تو جو آپ کے گھر کے اندر کا دروازہ ہے اس سے تو آپ کو گزرنا ہی پڑے گا۔ تو جو گھر کے اندر کا دروازہ ہے، سمجھے بیڈ روم کا دروازہ، وہ دنیا ہے، اور جو گھر کا مین گیٹ ہے وہ آخرت ہے۔ تو آپ آخرت کو ٹارگیٹ کریں یا آخرت کو اپنا نصب العین بنائیں تو آپ کو لازمن بیچ کے دروازے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ تو یعنی آپ کو دنیا ملے گی، ملے گی ہر حال میں، جتنی بھی آپ کو ملنی ہے۔ اور جو لوگ اگر مقصد ہی صرف اپنے اندر کا دروازہ رکھ رہے ہیں تو آخرت سے پھر وہ محروم ہو گئے۔ تو لہٰذا اپنا نصب العین ہائے رکھیں اور آخرت کو رکھیں تاکہ وہاں پر کامیابی ہو، کیونکہ کہا جائے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے، یعنی اگر آج لوگ اس حقیقت کو جان جاتے کہ موجودہ زندگی صرف ایک امتحان کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس امتحان کی مدت کو کھیل کود میں ضائع نہ کرتے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی ہوتا، اور وہ ہر کوشچن کے آنسر اس میں فل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی ایک نمبر بھی انہیں کم نہ ملے، تاکہ آخرت کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ اور اس کو آپ سمجھیں نا اس طرح سے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایگزام ہو رہا ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، اپنا پیپر وہ فل کر رہا ہے، 3 گھنٹے کا اس کو ٹائم ہے، کیا وہ ان 3 گھنٹوں میں لہو و لعب میں پڑا رہے گا، یا ان 3 گھنٹوں میں وہ ڈیسک بجائے گا، یا پھر سب کو دیکھے گا کہ اچھا کس نے کون سا لباس پہنا ہے، کس کا کیا ہیئر اسٹائل ہے، دیواروں کا رنگ اور پینٹ کون سا ہے، گھڑی کون سی ہے؟ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتا رہا تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ پیپر اپنا سالو کر سکے گا یا کمپلیٹ کر سکے گا؟ نہیں نا۔ اس وقت اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اس کو تو گھڑی دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں رہتا، وہ گھڑی بھی نہیں دیکھتا کہ اتنا ٹائم میرا ضائع نہ چلا جائے، وہ فوراً اپنا پیپر بس فل کرنے میں لگا رہتا ہے، ہر کوشچن کا آنسر دینے میں لگا رہتا ہے تاکہ اسے ایک نمبر بھی کم نہ ملے۔ تو بس یہ دنیا کی پوری زندگی دراصل ہمارے لیے وہی امتحان ہے۔ امتحان ہال میں 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور یہاں ہم کو 60 سال یا 50 سال دیے گئے ہیں، سمجھے ہم نہیں جانتے کتنے ملے ہیں ہم کو، اور 40 سال کے بعد تو جو بھی مل رہا ہے سمجھے وہ بونس ہے، ایسا سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی دیر تک زندہ رکھا کہ ابھی ہمارے پاس مہلت عمل باقی ہے، تو جو بھی کچھ بچا ہے اس سے ہم آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں، کوئی توشہ تیار کر لیں آخرت کے لیے۔ اور یہی بات آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں کو کمپیئر کریں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے، غلام تھے، اتنی تکلیفیں دی گئی ان کو۔ دوسری طرف فرعون، آپ خود اس کے محل وغیرہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ مالدار ہوگا۔ آج تک ان لوگوں کی تہذیب، لوگوں کے لیے فرعون کی تہذیب کو، جو لوگ حالانکہ غرق ہو چکے، لیکن آج تک وہ جو چیزیں استعمال کرتے تھے لوگوں کے لیے دیکھنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کتنے غریب تھے، بظاہر دنیاوی حیثیت سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن آپ خود بتائیے کہ کامیاب کون رہا، فرعون یا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ظاہر سی بات ہے خباب بن ارت اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کامیاب رہے۔ تو وہی بات ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ چیز انسان کو کامیاب بناتی ہے، دنیا کی دولت اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے بے بہرا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اور یہ ہمیشہ سے انسان کی عادت رہی ہے کہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر لگتا ہے اپنے انہی پیروں اور مریدوں کو یا اپنے بتوں کو پوجنے لگتا ہے یا ان کے آگے جھکتا ہے۔ تو یہ بہت مشہور، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل بھی جب کشتی میں سوار تھے اور وہ کشتی طوفان میں گر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو انہوں نے وہی بات سوچی کہ یہی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس طوفان سے اگر ان کو بچا لیتا ہے تو وہ ضرور اسلام قبول کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ اور مزید کفر کرنے لگتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے دنیا کی زندگی میں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا یہ فائدہ اٹھانا کوئی کام کا نہیں۔ اولم یروا ان جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ یعنی یہ بات بھی کفار مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کو جو ان حالات میں اس طرح کا امن جو میسر ہے، جو کہیں نہیں ہے دنیا میں، تو یہ دراصل صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ہے۔ وہ خود جانتے تھے کہ ان کے جو دیوی دیوتا ہیں لات منات حبل وغیرہ، انہوں نے تو حرم نہیں بنایا، کسی دیوی دیوتا کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اتنے سال سے بدامنی کے ماحول میں مکہ شہر کو فتنوں سے اور لوٹ فساد سے محفوظ رکھے۔ تو یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کس کا یہ احسان ہے، کس کی دین ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ان کو یہ سکون حاصل ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو وہی سوال یہاں پر ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور پھر انہیں یاد دہانی کروائی جا رہی کہ کیا پھر بھی تم لوگ باز نہیں آؤ گے کفر سے، اس کے باوجود بھی تم اپنے انہی بتوں پر ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو باطل پرستی پر، کفر پر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ یعنی تم نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ تم نے جو جھٹلایا ہے تو تم نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہاں پر ان سے خود سوال کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے تو سچی بات کہی ہے، لیکن تم ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہو۔ اگر ہمارے نبی جھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دیکھ لے گا، لیکن اگر تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے نبی پر یا تم نبی کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے سچے نبی کی تکذیب کی ہے، لہٰذا تم سے بڑا ظالم پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ حرم کی وجہ سے ایک تو ان کو امن و امان حاصل تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے انہیں یہ امن اور سکون میسر تھا، اور پھر جب اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ رسول نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور اللہ پر جھوٹ باندھا ہو تو وہ سب سے زیادہ ظالم ہوا، اور اگر رسول سچا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا ہے اور یہ لوگ اسے انہیں جھٹلا دیتے ہیں تو پھر یہ سب زیادہ ظالم ہوئے، سب سے زیادہ ظالم ہوئے یہ لوگ۔ تب جو بھی ظالم ہوگا بہرحال دوزخ کا عذاب اسے بھگتنا ہوگا۔ تو لہٰذا تم اپنے انجام کو سوچ لو، اگر تم سچے نبی کی تکذیب کر رہے ہو تو تمہیں خود اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 69۔ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت اپنے ٹاپک کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور یہاں پر پھر وہی والی بات آئی ہے، جاہدو کی بات آئی ہے، جیم ہا دال جس کا روٹ ورڈ ہے، اور جہادہ کا مطلب یعنی ایٹ موسٹ اسٹرگل، اپنی انتہائی جد و جہد کوشش، مجاہدہ۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے ہی بھلائی کے لیے کرے گا. اور یہاں پر یہ بات بتائی جائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے مخالفت مول لیں گے, کشمکش کا خطرہ مول لیں گے, انہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد اور رہنمائی فرمائے گا اور ان کے لیے مزید راہیں کھولے گا. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید راستے ان کے لیے کھولے گا. مطلب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا, انہیں روشنی دکھائے گا کہ صحیح راہ کدھر ہے, سیدھا راستہ کون سا ہے, صراط مستقیم کون سا ہے اور غلط راستے کون سے ہیں. جتنی نیک نیتی سے, جتنی خیر کے ساتھ انسان اس راستے پر آگے بڑھے گا اور اس کے دل میں مزید خیر کی طلب ہوگی, اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق اور ہدایت ملتی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم اپنا دل اللہ کی طرف مائل کرو, دل میں تمہاری چاہت ہونی چاہیے, تمہارے دل میں یہ ہدایت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہو, جستجو ہو, سوچوں کا مرکز, زندگی کا محور, سب کچھ کیا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, کہ ہمیں اللہ کو بس کسی طرح راضی کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا سارا کچھ, یعنی ہماری سوچ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سب کچھ بس اسی محور پر رک جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یہی سوچ ہمارے دل اور دماغ پر حاوی رہے. تو جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے, فینا, ہماری راہ میں, لنہدینہم, ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے, ہم انہیں ضرور رہنمائی ان کی کریں گے, سبولنا, اپنے راستوں کی طرف. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ اس کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے راستے کھولتا چلا جاتا ہے, آپ کو اس کی ایک نہیں کئی مثالیں ملیں گی. اب شروع سے آخر تک دیکھیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ساتھ دیا, اور چونکہ رسول تو آئے تھے اس دین کو غالب کرنے کے لیے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مدد اللہ تعالیٰ کی شامل حال تھی. لیکن تمام مومنوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ, لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, البتہ ضرور ساتھ ہے محسنین کے, احسان کرنے والوں کے. تو کیسے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے, آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, ان کو صدیق کا لقب ملا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا گیا. سبحان اللہ, کوئی ان کے جیسا نہیں تھا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی, ان کے دل میں ہدایت کی طلب تھی, تڑپ تھی, رمق تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, رہنمائی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے لیے راستے کھولا کہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ, اس قدر ان کا ایمان پختہ تھا. اور کیسے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھولی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو 10 سال کا سنہرا دور ہے ان کا, جب وہ خلیفہ تھے, وہ دور انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا, عدل والا دور, جسٹس, الفاروق کے لقب سے نوازے گئے. کیسی اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ان کے لیے, یہ ان کا خلوص, ان کی تڑپ, ان کی جستجو, ان کے دل کی تڑپ اور طلب تھی دراصل ہدایت کی طرف, رہنمائی کی طرف, خیر کو وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا چلا گیا ان کے لیے. سبحان اللہ. پھر ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھیں, ہر صحابی کی اپنی ایک الحمدللہ ڈفرینٹ سٹوری ہے, اور ان کی ایک خاص کوئی نہ کوئی خوبی ہے صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس کے بعد آپ تابعین کو دیکھیں, تبع تابعین کو دیکھیں, سعید بن مسیب, کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کمی تھی ان میں, کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, ورنہ وہ صحابہ کرام کے درجے پر فائز تھے, اتنے نیک, اتنے پائس, اتنے متقی, ماشاء اللہ. ان کی یعنی باجماعت نماز پڑھنے کی ان کی جو عادت تھی, کہا جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی کی پیٹ نہیں دیکھی, بہت ہی نیک تھے. پوری زندگی انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے یا مدینہ کی مسجد میں, اتنے نیک تھے ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ آتے جائیں, کئی لوگ آپ کو ملیں گے, ایسے ایسے کام کیے اللہ تعالیٰ نے, کیسے راستے ان کے لیے کھولا. امام بخاری کی مثال آپ لے لیں, امام مسلم کی آپ مثال لے لیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام مالک ہیں, امام ابن الحزم ہیں, امام شوکانی ہیں, کئی لوگ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا چلا گیا ان کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف مردوں ہی نے کام نہیں کیا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان بڑھتا ہے اور اس کے دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا چلا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہی یہ شوق نہیں تھا، خواتین بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں۔ جہاں مردوں کو بہت زیادہ شوق تھا اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کا، وہاں پر خواتین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا کوئی خطبہ، کوئی لیکچر وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، ہر خطبے میں وہ شریک رہنا چاہتی تھیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، یا ایہ الناس، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بال گندھوا رہی تھی اپنی کنیز سے، تو کہا کہ جلدی بال گوندھ دو، اللہ کے رسول خطبہ شروع کر چکے ہیں۔ تو کنیز کہنے لگی کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ نے صرف یعنی اللہ کے رسول ایہ الناس ہی فرمایا ہے۔ تو ام سلمہ برہم ہو گئی اور بولی، تو کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اور پھر جلدی جلدی خود ہی اپنے بال گوندھے اور پورا خطبہ بڑے انہماک سے سنا۔ تو خواتین کو بھی اس طرح سے شوق پیدا ہو چکا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے تلاوت کرتی تھیں جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، پورا خطبہ بہت غور سے سنتی، اللہ کے رسول کی تلاوت غور سے سنتی، لہٰذا ان کو ویسے ہی قرآن پڑھنا آ گیا تھا، انہوں نے قرآن حفظ بھی کر لیا تھا، قرآت سیکھی تھی اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت۔ پھر دین کی اشاعت میں کوئی یعنی امہات المومنین میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولا۔ آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو ہم مثال یعنی بالکل یونیک ہے ان کی مثال، سبحان اللہ، وہ اپنے آپ میں ایک بالکل الگ حیثیت رکھتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی ذہین تھی ماشاءاللہ، اتنا کچھ ذخیرہ ہے ان کا کہ پوری امت آج اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ جتنے طہارت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وراثت سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے تمام امہات المومنین پر کہ انہوں نے یہ دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے کی تعلیم دلوائی تھی۔ یہ وہ خاتون تھیں انہیں اپنے علم اور فضل کی وجہ سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں، حافظ قرآن تھی ماشاءاللہ، اور جو کتابت ہوئی تھی قرآن کی، نسخہ جو بنوایا گیا تھا، لکھوایا گیا تھا، وہ ان کے پاس رکھوایا گیا تھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کتنا بڑا آنر تھا سمجھے ان کے حصے میں جو آیا۔ یہ تو تمام صحابیات، ازواج مطہرات، یہ سب لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والی تھیں۔ پھر کوئی فیلڈ ایسی نہیں رہی جس میں خواتین آگے نہ بڑھی ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قدم رکھا تھا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے کھولتا چلا گیا ان کے لیے۔ تو کچھ خواتین تو علم حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اتنا اونچا مقام رکھتی تھیں کہ سلسلے روایت کی جو سب سے اونچی مسند ہے وہ ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی سب سے اونچی مسند پر وہ قائم تھی، سند ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت ابراہیم بن محمد بالبیکا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مسند الشام کہا جاتا تھا۔ کریمہ بنت عبد الوہاب زبیریہ یہ تھی، یہ مسند المکہ کہلاتی تھی، یعنی مکہ میں سب سے زیادہ ماہر اور ماسٹر سمجھے حدیث کی روایت کرنے میں، سبحان اللہ۔ سوچیں آپ ذرا کہ ایک اور غالمہ بنت محمد اندلوسیہ تھیں، ان کو معلمہ کا خطاب ملا تھا کہ، اور ان کے پاس دراصل سارے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، صرف خواتین نہیں، مرد حضرات بھی، بڑے بڑے علماء اسکالرز آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ سوچیں ذرا آپ، تو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو مزید بصیرت، مزید ہدایت دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے حفظ ہی نہیں کیا تھا حدیث کو، بلکہ انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی اور کئی یعنی کتب خانے بھرے پڑے ہیں خواتین کی تالیفات سے، یعنی جو انہوں نے لکھی۔ عجیبہ بنت حافظ محمد بغدادیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے جو ان کے استاد ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے شیوخ اور استاد کا تذکرہ کیا اور احادیث پر مشتمل، یعنی احادیث کی انہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ خاتون بنت محمد اصفہانیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے الرموس من القنوس 5 جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی، اور اس زمانے میں کوئی پرنٹ میڈیا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ہر چیز خود ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی۔ پھر فقہ میں بھی خواتین آگے بڑھتی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے تحفۃ الفقہا، اس کی مشہور مصنف شیخ علاء الدین سمرقندی کی بیٹی تھی، بڑی عالمہ اور فقیہ تھی، ان کے شوہر علاء الدین کاسانی نے اس کتاب کی شرح السنائے والبدائے کے نام سے لکھی، اور یہ شرح آج بہت مشہور ہے، اگر آپ اس کا نام سنتے ہوں گے۔ اس شرح کے لکھنے میں فاطمہ نے اپنے شوہر کا پورا پورا ہاتھ بٹایا تھا، کیونکہ ہاتھ سے لکھنی ہوتی تھی کتاب۔ سوچیں ذرا کیسی خواتین ہوا کرتی تھیں۔ فاطمہ بنت یحییٰ اندلوسیہ کا نام آتا ہے، مشہور فقی یوسف بن یحییٰ کی بہن تھی اور علم فقہ میں اپنے بھائی سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں بھی شاہ محمد اسحاق دہلوی کی بیٹی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ماہر تھی علوم دین میں۔ ان کے شوہر مولانا عبد القیوم بیگم بھوپال کے ہم مفتی اعظم مقرر تھے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ آتا جس کا فیصلہ وہ خود نہ کر سکتے تو اپنی اہلیہ سے جا کر پوچھتے، وہاں سے معلوم کر کے باہر آتے اور اس کے مطابق فیصلہ سناتے۔ سوچیں ذرا کہ کیسی بصیرت حاصل تھی۔ پھر فن خطاطی میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی خواتین پیچھے نہیں رہیں، مردوں کی طرح خواتین نے اس میں بہت دلچسپی لی اور بڑی ناموری حاصل کی۔ بنت اقرا بغدادیہ مشہور خطاط تھی، خطاط آپ کو معلوم ہوگا نا، کیلیگرافی جس کو کہتے ہیں، خطاطی، تو جنہوں نے کتابت کی ایک خاص طرز بھی ایجاد کی تھی، اسپیشل اس کی ایک، جیسے آج کل نئی نئی ہوگی نا، آپ نے سنا ہوگا جیسے نوری نستعلیق ہے، نفیس نستعلیق ہے، اس طرح سے، تو اس طرح سے انہوں نے خاص ایک طرز ایجاد کی تھی لکھنے کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سلجو کی حکمران اور شاہ روم کے درمیان صلح ہوئی، صلح نامہ بنت اقرا بغدادی نے لکھا۔ یہ صلح نامہ لکھا گیا، اور جب لکھا گیا، کہا جاتا ہے کہ کیسے لکھا گیا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ موتی پرو دیے گئے ہوں۔ اس تحریر پر بادشاہ نے اسے، یعنی ان خاتون کو، بہت ہی قیمتی انعامات سے نوازا، اور روم کے بادشاہ نے تحریر کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے بطور یادگار اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ سوچیں ذرا کتنی خوبصورت رائٹنگ ہوں گی۔ آج ہم اپنی رائٹنگ دیکھ لیں، میری خود بھی اتنی اچھی نہیں ہے رائٹنگ، واقعی میں صحیح بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک دور ایسا آیا تھا ماشاءاللہ، یعنی ان کے پاس الحمدللہ، یعنی انہوں نے اتنا پازیٹیو وقت اپنا گزارا پازیٹیو کاموں میں، کہ جو کیلیگرافی ہے، خطاطی، اور یہ قرآن کی جو خوبصورت سے خوبصورت رائٹنگ جو ہوتی گئی، تو یہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے سبحان اللہ، قرآن کی وجہ سے، کہ انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے لکھنے کے، نیا نیا فونٹ ایجاد کیا۔ اور جتنی جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں کی جو نقش و نگاری ہے، اس کی جو جالیاں ہوتی ہیں، جو مسلم آرٹ ہے، یہ ڈیزائن، یہ سب مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں۔ تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس طرح سے اچھے کاموں میں حصہ لیا، اور آج تو ہم کہاں لگے ہوئے ہیں، لغویات میں، ٹی وی ڈراموں میں، بیکار کی چیزوں میں، گپ شپ میں، شاپنگ میں، یا پھر ہمارے بچے آج موبائل گیمز میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو آج یہ کیلیگرافی کیا ہے، یہ خطاطی کیا ہے، یا اگر اردو کا کوئی آپ جملہ لکھنے کے لیے کہیں، چلے اردو چھوڑیں، کم از کم عربی کا لکھنے کے لیے کہہ دیں، کیونکہ عربی تو ہماری قرآن کی زبان ہے نا، لیکن آتا ہے ہمارے بچوں کو لکھنا؟ اور مسلمانوں نے کس طرح سے ایک نام پیدا کیا تھا کہ قرآن کی خطاطی میں ماشاءاللہ اتنے وہ لوگ آگے ہو گئے تھے، اتنے خوبصورت خوبصورت نسخے وہ لوگ لکھا کرتے تھے قرآن کے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ جو یہ تھی اقرا بغدادیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ کئی انعامات ان کو دیے گئے، اور پھر روم کے بادشاہ نے وہ تحریر کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بطور یادگار رکھ لیا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آپ ایک قدم رکھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے راستے کھولتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ فلاں کام بہت مشکل ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں، نہیں، آپ کے جتنی خلوص سے نیت ہوگی، دل میں جو تڑپ ہوگی، جو لگن ہوگی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اتنی راہیں کھول دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ ایک قدم رکھ کر تو دیکھیں، آپ چلے تو صحیح اللہ کی راہ میں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں چلتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، البتہ ہم ضرور ان کے لیے، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ہم ضرور ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، اپنی راہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ تو آپ سوچیے کہ میں نے، آپ نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا آج ہمارے دل میں ایسی تڑپ اور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی راہ کھولی ہو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ تو آپ ایک راہ، آپ ایک قدم رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، سمجھیں، یعنی دین کی تعلیم کو جو فروغ دینا ہے، اس کے لیے مسلمان جو مرد حضرات تھے، انہوں نے تو کیا ہی کیا کام، لیکن خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں۔ اور صرف اللہ کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خواتین نے اتنی ساری درسگاہیں، اتنی یونیورسٹیز کھولے ہیں الحمدللہ۔ جامعہ قروین کے نام آتا ہے، بر اعظم افریقہ کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مالدار تاجر کو ہی ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹی تھی فاطمہ بنت محمد الفہری، انہوں نے 225 ہجری میں اس کو تعمیر کیا تھا، اور یہ دنیا کی قریب ترین درسگاہ ہے جو اب بھی قائم ہے۔ سوچیں ذرا، 225 ہجری میں، اور اب یہ 1435 چل رہا ہے، 1435 یا 37، تو جو اب بھی قائم ہے۔ اس میں سارے افریقہ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، طالب علم، اور جتنی دیر اس جامعے کی تعمیر ہوتی رہی، کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون، نیک خاتون، اللہ تعالیٰ کی تقرب کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کام قابل قبول ہو، اس کے لیے وہ جب تک یونیورسٹی کی عمارت تعمیر ہوتی رہی وہ تب تک روزے رکھتی رہیں تاکہ یہ یونیورسٹی قائم رہے، یہاں سے علم پھیلتا رہے، اور آپ دیکھیں کہ آج تک وہ قائم ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ان کی نیت اور کیسا خلوص ہوگا۔ شہزادی ربیہ خاتون یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی، بہت عالمہ فاضلہ تھی کہا جاتا ہے۔ خود سلطان صلاح الدین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی عالم دین اگر کوئی آتا ان کے پاس، کوئی محدث کے بارے میں ان کو پتہ چلتا تو اپنی جنگ میں سے جنگ چھوڑ کر واپس آتے اور ان کے پاس بیٹھتے، ان کا ادب احترام کرتے اور ان سے احادیث سنتے۔ اس طرح سے ان کو دین سے بہت زیادہ رغبت تھی، دین کے علم سے۔ تو انہیں کی بہن کے بارے میں آتا ہے جن کا نام شہزادی ربیہ خاتون تھا، انہوں نے دمشق میں ایک مدرسہ مدرسے خاتونیہ تعمیر کروایا اور اس کے جتنے اخراجات تھے اس کے لیے اپنی ایک جائیداد وقف کر دی، اور یہ مدرسہ آج بھی قائم ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا، وہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے خواتین کی اور ابھی بھی وہ مدرسہ قائم ہے۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی اور اپنی جائیداد اس کے لیے وقف کر دی تھی تاکہ اس کے اخراجات چلتے رہیں اس مدرسے کے۔ اسی طرح شہزادی ترکان خاتون کے بارے میں آتا ہے، یہ ترکی کے سلطان مراد ثانی کی والدہ تھی اور انہوں نے بھی دمشق میں ایک مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ اور اسی طرح سے ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس کو قائم کرنے میں ہندوستان کی خواتین نے بھی بہت اس میں حصہ لیا۔ بیگم نواب بہاولپور کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی تعمیر کے جتنے اخراجات تھے، جو مین اخراجات تھے، کہا جاتا ہے کہ خود برداشت کیے اور کچھ لوگوں نے اس کے لیے جائیداد بھی وقف کی، کچھ خواتین نے۔ تو آپ دیکھیں کہ خواتین پیچھے نہیں رہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج افسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ ہمارا سارا ذوق شوق سب کچھ ختم ہو گیا۔ خود ہم سب جانتے کہ جو مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھیں، یہ کتنی نیک مائیں تھیں۔ تو یہ اصل میں ماں کا کردار ہوتا ہے کہ ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے تو پھر آگے چل کر وہ بچے اسی طرح سے دین کے کام میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا رہتا ہے۔ تو آج بھی ضرورت ہے ایسی ہی ایثار کی، قربانی کی، خلوص کی، اللہ کے راستے میں جدوجہد کی آج زیادہ ضرورت ہے میری بہنوں۔ اللہ کے لیے ہم اس بات کو اتنا آسان نہ لیں، یہ اپنے دل میں وہ تڑپ اور طلب پیدا کریں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنی بعض اوقات کہیں چین اور سکون نہیں ملتا کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم امت مسلمہ کو بیدار کریں، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آج، آپ بتائیے۔ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر طرف والدین گھر میں وہ ماحول جو دیکھتے تھے کہ ہر طرف عبادت ہے، عبادت سے شغف ہے، دلچسپی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے رشتہ داروں کے لیے، خدا ترسی ہے، پرہیزگاری ہے۔ آج کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ آج ہر وقت یا تو گانے بجتے رہتے ہیں، ڈرامے چلتے رہتے ہیں، بس اس طرح کی آوازیں گونجتی ہیں۔ وہ نیک بیویاں کہاں گئیں؟ کہاں ہیں وہ نیک خواتین؟ یہ جو فرنگیوں کی تہذیب ہے اس نے آج سب کچھ ختم کر دیا، مسلمان خواتین کو سب پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک خاتون ہے بیگم شائستہ سہروردی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نیک بیویاں، اور انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور انہوں نے لکھا تھا، اور وہ عکاسی کرتی ہیں اس طرح سے، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ وہ پاک باز نام نہاد بیویاں جن کے دامن پر فرشتے نماز پڑھتے تھے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ میری آنکھیں ان کی مقدس صورت دیکھنے کو ترستی ہیں، میرے کان ان کی شیریں آواز سننے سے محروم ہیں۔ میں اپنی بچیوں کو دکھا بھی نہیں سکتی کہ ہماری تہذیب کے جواہر پارے کیا تھے۔ ہماری طرز معاشرت کا شیرازہ بکھرنے سے پیشتر ہماری خواتین کون کون سی قدروں کی حامل اور کن کن خوبیوں کا نمونہ تھیں۔ سب سے زیادہ حسرت اس بات کی ہے کہ آئندہ ایسی ہستیاں معلوم نہیں پیدا ہوں گی یا نہ ہوں گی، وہ ماحول ہی باقی نہ رہا جس کی وہ تخلیق کردہ تھیں، اور وہ سانچہ ہی ٹوٹ گیا جس میں ان کے کردار ڈھالے گئے تھے۔ تو واقعی میں یہی لگتا ہے نا کہ آج وہ مائیں ہی نہیں رہیں۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم، آپ دیکھیں جب تک مائیں جدوجہد نہیں کریں گی، ماں اپنی زندگی کو اس طرح سے اپنے آپ کو اس کردار میں نہیں ڈھالیں گی تو بچے کس کو دیکھ کر سیکھیں گے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ سیکھیں تو کس سے سیکھیں، اور سیکھیں تو کیا سیکھیں؟ ان کے آس پاس جو نمونے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آس پاس کیا نمونے تھے، ہم نے وہ بھی دیکھا، الحمدللہ آج سے بہتر ہی تھے۔ اگر آج کی لڑکیاں غلط راہ پر چل رہی ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا آج کون ہے؟ انہیں کیا خبر کہ ہماری قدریں کیا تھیں اسلام کی؟ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ شریف زادیوں کے لیے بے حجابی معیوب اور کنواری لڑکیوں کے لیے زیبائش حسن ممنوع تھی۔ اصل بات ہے کہ آج کی ہماری خواتین علم سے محروم ہو گئی ہیں، آج وہ علم سے دوستی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے کون سے راستے اللہ تعالیٰ کھلواتا ہے، ہم کس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، دین کی تعلیم میں آگے بڑھانے میں، دین اسلام کی خدمت کرنے میں کون سی راہ ہمارے لیے آسان رہے گی جو آپ اور میں آسانی سے کر سکتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ اور کام آتا ہو، آپ کو کچھ اور کام آتا ہو، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت کو پہچانے اور اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگائے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا، پھر ہر طرف اور مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دمشق کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بن گیا تھا وہ شہر، تو اگر باہر ممالک سے، افریقہ وغیرہ سے، اسپین سے اگر کوئی طالب علم آتے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، تو ان کو 360 دن کم پڑتے تھے، یعنی ایک سال۔ اگر وہ ایک سال کے لیے بھی کوئی طالب علم آتا اور وہاں کے روزانہ ہر مدرسے میں وہ وزٹ کرتا، تو اس کے پاس دن ختم ہو جاتے اور یونیورسٹیز اور مدرسے باقی رہتے۔ کتنے مدرسے ہوں گے آپ خود سوچیں، 360 مدرسوں سے زیادہ مدرسے ہوں گے وہاں پر ایک شہر میں، صرف دمشق کی یہ بات ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت پھر بغداد کا کیا حال ہوگا، کیونکہ بغداد تو علم کا گہوارہ تھا، اور مدینہ اور مکہ کا کیا حال ہوگا، کیسے کیسے عالم دین وہاں نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ان کے لیے، جب انہوں نے جد و جہد کی تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے سجھاتا چلا گیا۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا 1100 سالہ جو دور ہے، تاریخ دور، کہ مسلمانوں کی عمارت یوں ہی نہیں گرتے گئی، ان کی عزت یا جو بھی اسلام کی عمارت ہے، دھیرے 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 زوال آیا ہے۔ لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا زندگی کا مقصد ہے، بچپن سے بچی کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ہونی ہے، تو وہ اپنی زندگی کا مقصد شادی بنا لیتی ہے۔ بیٹوں کے دل میں ڈالتے کہ تمہیں کمانا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد وہ بنا لیتے ہیں۔ اور ماں باپ اس انتظار میں رہتے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی، ان کے جہیز جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ختم، پھر پوتا پوتی کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو سنبھالنے میں کہ ہاں پوتا پوتی سے بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اب آج یہ بچی کے یہاں ہونے والا ہے، کل وہ بہو کے یہاں ہونے والا ہے، اسی میں زندگی گزر گئی پوری۔ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا آپ بتائیں؟ غیر مسلم جس طرح سے جی رہے ہیں، آج ہم مسلمان بھی ویسے ہی جی رہے ہیں۔ اور شادی ہونے کے بعد لڑکی کے ذمے بس ایک ہی کام ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ بس وہ کچن کی نظر کر دی اپنی پوری زندگی کو، کھانا بنانا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کی صفائی، بس یہ کیا صرف اتنا مقصد ہے ہمارا؟ ہم صرف اس لیے بھیجے گئے تھے دنیا میں کہ کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر کھانا بنائیں؟ آپ خود سوچیں کیسے بھلا ایک مسلمان کا ایسا مقصد ہو سکتا ہے زندگی کا؟ ہمیں تو بھیجا گیا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی کام کرتے ہیں تو احسن طریقے سے کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے، اپنی بیسٹ ایفرٹ لگاتے ہیں اس میں، وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے۔ تو ہم کو آج دینے کے لیے، اسلام کے لیے کیا رہ گیا؟ بچا کھچا وقت، ٹھیک ہے فرصت ملی تو چلے جائیں گے کسی درس وغیرہ میں، فرصت ملیں گی تو سن لیں گے ایک ہاتھ کوئی تقریر، فرصت ملی تو آرام سے نماز پڑھ لیں گے، پہلے پورے گھر کے کام نپٹا لیں، تہجد کا تو چھوڑ ہی دیں، بہت ہی کم لوگوں کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو کہاں ہے احسن عمل ہماری یہاں زندگی میں اسلام کے لیے؟ کوئی احسن عمل نہیں ہے، کوئی عبادت میں ہمارے نہ حسن ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ بیسٹ ایفرٹ ہے، نہ عبادت میں، نہ عمل میں، نہ کسی چیز میں۔ ہاں دنیا کے لیے ساری بیسٹ ایفرٹ ہے، کھانا بہت اچھا بننا چاہیے، بہت ٹیسٹی، سارے لوگوں نے میرا نام لینا کہ کتنا اچھا کھانا بنایا تھا، میرا لباس بہت اچھا ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، میرے بچوں کی شادی ہو تو ایسی شادی ہو کہ لوگ نام لیں کہ کیا جہیز دیا، واہ بھی واہ، کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز تھی، اور کیا بہو لائی ہیں، واہ بھی واہ، اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے، خوب جہیز بھی ملا ہے اور بہو بھی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ان کے تو دونوں ہاتھ یا پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں۔ یہ ہماری پرائرٹیز ہو گئی ہیں، یعنی کس سطح پر ہم لوگ جی رہے ہیں نا، کیا ہمارا نظم العین ہو گیا؟ آپ سوچیں کیا ہمارا ایم ہے؟ آپ بتائیں پھر جنت میں درجات کیسے ملیں گے، وہ بلند و بالا درجات، وہ نعمتیں کیسے مل سکیں گی؟ جب مقصد دنیا کو بنا لیا ہے تو آخرت میں کیا ملے گا پھر ہمیں؟ تو ڈالیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، کھپائیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، لگا دیجئے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں لگیے کہ لوگ دیوانہ کہیں دیکھ کر، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے، کیونکہ آخرت کی ہماری کامیابی اسی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگائیے، اللہ کے لیے اپنا ایک وقت، ذرا سا لمحہ بھی ضائع نہ کریے اللہ کے لیے. آپ خود سوچیں کہ جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنت جنت ایسے ہی مل جائے گی، کہ بھلا ابھی ہم نے سورہ عنکبوت کے آغاز میں کیا پڑھا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم سمجھتے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ابھی تو تم پر وہ وقت گزرا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جنت ایسے نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دینا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنی ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں، اپنی پوری کوشش کرنی پڑتی ہے. جو کچھ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ اپنی طرف سے پورا 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 اپنا جو کچھ ہے، وقت، سرمایہ، ٹیلنٹ، سب لگا دینا ہے. تو جنت میں جو اعمال لے جانے والے ہیں وہ بھی مشقت طلب ہیں، وہ بھی مجاہدہ چاہتے ہیں، جد و جہد چاہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو. جبریل امین آئے، جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ، جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو. جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. سوچے ذرا کیوں فرق تھا؟ کیونکہ جو جنت میں جانے والا راستہ ہے وہ عزم اور ہمت چاہتا ہے، استقلال چاہتا ہے، استقامت چاہتا ہے، خوب جد و جہد چاہتا ہے. ایسے ہی نہیں مل جائے گی جنت، اتنی آسانی سے نہیں ملے گی میری بہنوں، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے. جبریل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کیا، تیری عزت کی قسم، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا. تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ. دوبارہ گئے جبریل علیہ السلام، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، ہر کوئی اس میں داخل ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ترمذی کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو مسلم کی حدیث ہے، کہ حفت الجنہ بالمکاری وحفت النار بالشہوات، کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت، جد و جہد کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل. الا ان سلعت اللہ غالیہ، الا ان سلعت اللہ الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ پہنچا. سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے. یعنی جہنم سے ڈریں گے، جب جہنم کے بارے میں پتہ چلے گا تبھی تو اسے بھاگیں گے نا، اور پھر جب اس سے بچنا چاہیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ جد و جہد سے پرپیچ راستہ ہے، مشکلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور وہ جنت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مارائی تو مثل النار ناما ہاری بہا ولا مثل الجنت ناما طالبہا، کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے. یعنی کیسے سو سکتے ہیں بھلا، جب جہنم کے بھی بارے میں ہم کو پتہ ہے تو اس کی تکلیف اور شدت کو محسوس کر کے اس سے بچنے کی دعا کرنے کی وجہ سے انسان سو نہیں سکتا. اور جنت، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کی جو خوشی ہے، یا اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی سو نہیں سکتا. ابو مالک الشری کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت میں مٹھاس ہے. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو آپ بتائیے پھر ہمیں کتنی محنت، کتنی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ مال محسنین محسنین کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ایک بات آپ خاص طور سے نوٹ کر لیں، کہ یہاں پر لام الگ ہے اور میم عین الگ ہے، لام المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کا بہت ہی غلط ترجمہ کیا ہے، جو صوفی حضرات ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ لما، عربی زبان میں لما چمکنے کو بھی کہا جاتا ہے، روشنی کو، لیکن قرآن میں یہ لفظ چمکنے کے معنی میں ابھی یہاں پر نہیں آئے، بلکہ یہاں پر لام الگ ہے اور ما الگ ہے، تو البتہ محسنین کے ساتھ ہے، تو انہوں نے اس کا غلط مطلب لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ چمکتا ہے، یا پھر صوفی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چمکتا ہے، نعوذ باللہ، تو دراصل یہ ان کا غلط پروپیگنڈا ہے، ہم اس کا مطلب یہی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، اس راہ میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے دکھاتے جائے گا، ان کو راستے سجھاتے جائے گا، اپنے راستے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے ان کو مدد حاصل ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں جدوجہد کرنے والا بنائیں، ان راستوں پر چلنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اندر بصیرت پیدا کرے کہ ہم اس کام کو اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دے سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور آخرت میں ہم سب کامیاب ٹھہریں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.